الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ بابرکت موقع عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور دوسرے عشرے میں جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں. اللہ کریم اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے اور مغفرت کے حوالے سے اس میں بیان ہے کہ اللہ کریم سے مغفرت طلب کی جائے, اپنی غلطیوں کوتاہیوں کمزوریوں کی معافی اور بخشش اور اللہ جل شانہ سے اس کی رحمت طلب کی جائے. تو اس آیہ کریمہ میں ایک بہت خوبصورت پہلو ملتا ہے اور یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم اتنے رحیم ہیں کہ اللہ پاک نے خود اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ جو اللہ کریم کی طرف ایک قدم اٹھائے تو اس کی طرف جو رحمت باری تعالیٰ کا 10 قدم آنا ہے. یہ ان حصوں کی غمازی کرتا ہے اور نشانیاں ہیں کہ اللہ کریم کتنے بہانوں سے اپنی مخلوق پر رحمت فرماتے ہیں. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ترجمہ عرض کرتا ہوں, کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد گرد ہیں وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے, تو جن لوگوں نے توبہ کی اور آپ کے راستے پر چلے ان کو بخش دیں اور دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا لیں. سبحان اللہ, کتنا اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ کریم کے وہ مقربین جو حاملین عرش ہیں, اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ ذمہ دار جنہیں اللہ رب العالمین نے انتہائی قرب عطا فرمایا, وہ اور جو اس کے گرد گرد ہیں, یعنی جو عرش کے گرد گرد بھی فرشتے متعین ہیں عبادات کے حوالے سے, ذمہ داریوں کے حوالے سے, اور فرشتہ وہ نوری مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جہاں جتنا جس وقت تک کا حکم ہے اس سے ایک نقطہ زائد ایک نقطہ کم نہیں ہو سکتا, بعین ہی انہوں نے حکم کی تعمیل کرنی. نہ وہ خود کسی چیز کے بارے میں پسند و ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں, نہ ہماری طرح ان کے ساتھ عوارضات زندگی منسلک. جس کو جس کام کے لیے اور جس استعداد سے پیدا فرمایا گیا وہ ہما وقت اسی مستعدی سے اور اسی استعداد کے ساتھ اس عمل کی تعمیل میں سرگردہ ہے. اس میں کوئی نہ اس کی عبادت کی جو خشوع خضوع ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے نہ زیادتی واقع ہوتی ہے, اور جہاں جس جگہ پر انہیں پیدا فرمایا جب تک حکم ہے وہ اسی جگہ پر پابند ہیں اور اسی میں. اور یہ بات پھر اس بات پر ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو وہ مقربین جو عرش کے ذمہ داران ہیں اور ان کے گرد و پیش محو عبادات ہیں, انہیں بھی یہ حکم دے دیا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے تم بھی استغفار کرو جو مجھ سے استغفار طلب کر رہے ہیں. پھر یہ وہ حصے ہیں کہ یہاں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ فقط رمضان المبارک کے حوالے سے بیان ہے، یہ ہر لمحہ اور زندگی کے ہر وقت کے حوالے سے یہ بیان ہے کہ جب بھی کوئی اللہ جل شانہ اسے معافی طلب کر رہا ہے تو اس کے معافی کے ساتھ، اس کی مغفرت مانگنے کے ساتھ مقربین جو فرشتے ہیں اور جو انہیں حکم ہے وہ ہما وقت اس کی تعمیل میں ہیں. ہم تو کمزور ہیں، ہم اللہ کریم سے معافی کی دعا طلب کرتے ہوئے جانے کتنی بار کئی خیالوں میں بھٹک جاتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے کہ میں تو دعا مانگ رہا تھا اور معافی طلب کر رہا تھا. اور وہ فرشتے جنہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ اس سے ایک لہجہ ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، تو وہ ہما وقت اس کے لیے معافی طلب کر رہے ہیں اور اس کے لیے آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اللہ کریم سے طلب کر رہے ہیں جس نے ایک قدم اللہ کریم کی طرف بڑھایا. تو جو بیان فرمایا گیا کہ وہ فرشتے جو ذمہ دار ہیں اور کہ گردہ گرد، تو حساب کتاب میں پھر بات نہیں آتی کہ یہ کتنی تعداد میں فرشتے ہیں جن پر بات ہو رہی ہے جو اللہ جل شانہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. دیکھو، ایک نوری مخلوق ہے، اللہ کی عبادت جہاں تک حکم ہے وہ اس میں اس پابندی پر فرمایا، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ جو ہے جو اللہ کریم کی طرف سے ہے وہ سارا حق ہے، اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں. یعنی یہ وہ عمل ہے جو متواتر جاری ہے، یہ اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. ایک بات جو یہاں سمجھنے کی ہے یا ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی توفیق ہو اللہ کریم تو میں عبادت کروں، مجھے اللہ کریم توفیق دیں تو میں نماز ادا کروں، اللہ کریم توفیق دیں تو ان غلطیوں کو چھوڑ دوں. تو قرآن کریم ایک یہاں اصول بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اب یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میرے اور آپ کے ذمے رجوع اللہ ہے اور یہ امتحان ہے. اس کے بعد بات آتی ہے آگے ماننے کی، قرب کی، اللہ جل شانہ کی طرف عطا کی جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. لیکن جو میرے اور آپ کے ذمے ہیں ہم اس سے ہی اپنے آپ کو مستثنا قرار دینا شروع کر دیں تو ہماری عملی زندگی اس طرح کیسے ہوگی جو اللہ کو پسند ہے؟ ہماری عملی زندگی میں یہ کلام ذاتی کا نفاذ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ جو ارادہ اختیار کرنے کا ہے ہم اس میں بھی معذرت خواہ ہیں؟ تو یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس میں استغفار کا موقع تمام موقعوں کے ساتھ، چونکہ فرشتوں کی استغفار طلب کرنے میں فقط اس ماہ مبارک یا کسی مخصوص وقت کو نہیں بیان فرمایا گیا، ہما وقت وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے حضور یہ عرض پیش کر رہے ہیں مسلمان جو بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ کریم ان کو بخش دے. اور اسی آیا کریمہ میں جو یہ حصہ ملتا ہے نا کہ آپ کا علم ہر چیز پر احاطہ کی ہوئے ہے، تو اللہ کریم کی ذات تو علیم ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں وہ رب کریم وہ بھی جانتا ہے، جو ہم سوچیں گے اللہ کریم کی ذات تو وہ بھی جانتی. تو جب ہم زبانی کلامی دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا توبہ کے، اور ہمارا مقصد نہیں ہوتا، نہاں خانے دل میں کوئی اعتراض اور ہوتا ہے یا کوئی معذرت ہوتی ہے، تو اللہ کریم تو وہ بھی جانتے. تو جب اللہ کریم وہ جانتے ہیں تو عند اللہ وہ زبانی کلامی دعووں کو شرف قبولیت کیا نصیب ہوگی کہ جس میں اپنے امتحان سے ہی معذرت کی جا رہی ہو کہ اللہ کریم کی طرف جو رجوع کرنا ہے. فرما یتذکر الا من ینیب، کہ یہ ہدایت انہیں نصیب ہوگی جو رجوع اللہ تو کریں، اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے حضور اپنی بندگی پر تو آئیں کہ بارالہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے، اپنے قرب کے حصے جو ذرائع ہیں وہ بھی عطا فرما، پھر ان ذرائع کے اختیار کرنے کی جو خالص نیت سے عمل تک کی قوت ہے وہ عطا فرما، ہماری بات تو وہاں تک پہنچتی نہیں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا دل ہے کہ توبہ ہو، اللہ توفیق فرمائے تو توبہ کر لیں، بڑا دل ہے عبادات ہوں، ہاں رمضان المبارک بہت برکت ہے، اس کے روزے رکھنے کا بھی بڑا دل کرتا ہے لیکن یہ مصروفیات سبب بن گئی ہیں، نماز کی ادائیگی کا بڑا دل کرتا ہے، بڑا خشوع خضوع سے دل کرتا ہے، اور عجیب بات ہے نماز کی ادائیگی کی وقت اللہ توفیق دے کہ یہ وہ خلوص ہو، وگرنہ ہم تو نماز ادا کرتے ہوئے اتنی تیزی ہوتی ہے کہ جانے نماز کے بعد ہمیں کون سا واقعہ پیش آنے والا ہے، کون سا امر پیش ہونے والا ہے کہ ہمیں جانا ہے، اور عین مسجد کے دروازے پر چاہے ہمیں آدھا گھنٹہ کسی خوش گپی میں کھڑے ہو کر دوستوں میں باتوں میں ہم گزار دیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور یہ روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہیں، اور یہ غور طلب حصے ہیں، چونکہ یہ زندگی ماز بسر کرنے کا نام نہیں ہے کہ ماز گزار دی جائے، کائنات کی کوئی شے بے مقصد اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، تو یہ جو اسے نیابت عطا فرمائی اور عالم خلق کا محور ہے یہ تخلیق اللہ کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بے مقصد ہو؟ تو جو اس کا مقصد ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ یہ اس کی خاص عطا ہے کہ اس کا قرب طلب کرنے کی بھی کسی کو جرت نصیب ہو، یہ اس کا کرم اور احسان، تو یہ اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ معذرت خانہ سا رویہ، ظاہراً بھلے نہ بول رہے ہوں، وہ فرمایا نا اللہ رب العالمین نے کہ آپ کا علم ہر چیز پر احاطہ کی ہوئے کہ حقائق کیا ہیں باہر اللہ جانتے ہیں، اس کے باوجود رحمتیں اور برکتیں اور مغفرت کے حصے اتنے عطا فرما رہے ہیں کہ بہانے ہو رہے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے سے مخلوق پر اللہ کی جو رحمت ہے اس کی بارش برستی رہے۔ یہاں ایک اور حصہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ کوئی شے یا کوئی عمل یا کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو یہ سمجھی جائے کہ آج کوئی محض اتفاق ہو گیا ہے، بالکل جو فرشتوں کی مغفرت ایمان والوں کے لیے مانگنا ہے یہ بھی محض اتفاق نہیں ہے کہ وقتی طور پر ایک ایسا کوئی اتفاق پیدا ہو گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی جس سے یہ عمل شروع ہو، یہ ایک ایک حصے متعین ہیں اور اللہ رب العالمین نے متعین فرمایا اور اس کی دستے قدرت میں ہے، اس کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کے حکم کے تحت، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے اس سبب کو خود پیدا فرما دیا، ہم کیسی ہیں اس کی ذات علیم ہے وہ جانتا ہے، لیکن جیسی اس کی ذات عظیم ہے اس نے اپنا کرم سے ہمیں نوازا کہ اس نے یہ سبب خود پیدا فرما دیا، اپنے مقرر فرشتوں کو بھی مقرر فرما دیا کہ میرے ایمان والے جو مخلوق ہیں بندوں میں ان کی مغفرت کے لیے تم دعائیں کرتے رہو، میرے حضور عرض کرتے رہو۔ لیکن یہاں جو بات ہے نا فاغفر للذین، کہ تو جن لوگوں نے توبہ کی تو پھر بات وہ آگی نا وما یتذکر الا من ینیب، کہ یہ وہ عمل ہے جسے ہم نے اختیار کرنا ہے، اور اختیاری عمل وہ عند اللہ مقبول ہوگا جس کا نیاں خانہ دل بھی شہادت دے گا، زبانی کلامی کی بات نہیں ہے، یہاں تو اللہ جل شانہ کے حضور پیشی کی بات ہے، اور اس کی ذات علیم ہے، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اس نے ایک ایک حصے کو تخلیق فرمایا اور ایک ایک حصے کو جانتا ہے، اور ایک ایک حصے ایک ایک ذرے پر غالب ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بخشش عطا فرمائی جن لوگوں نے توبہ کی، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَاقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، توبہ کی اور آپ کے رستے پر چلے ان کو بخش دیں۔ اب آپ کے رستے کی جب بات آئے گی تو کیا بات آتی ہے، قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، بات جب ساری آ کر نقطہ رکے گا فَاتَّبِعُونِ، اس آیہ کریمہ میں بہت خوبصورت انداز ہے اور بڑا کرم اور احسان کا پہلو ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں، بتا دیں مخلوق کو، اعلان کر دیں کہ وہ کوئی جسے اللہ جل شانہ سے تعلق چاہیے قل ان کنتم تحبون اللہ, جسے وہ حب ہو جو اللہ کی طرف لے جائے, جسے بندگی درکار ہو, اللہ کا قرب درکار ہو, فتبعونی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. جب وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا, فتبعونی یحببکم اللہ, وہ تو اللہ کی محبت کو چلا, اللہ کو معشوق ٹھہرایا اور عاشق کی حیثیت سے اللہ کی طرف دوڑا, وہ اتباع سبب ہوگا, وہ معشوق تمہیں معشوق کر لے گا اور اللہ کریم اسے محبوب کر لیں گے. کتنا بڑا کرم اور احسان ہے. تو یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ توبہ کیا ہوگی. توبہ ہوگی کہ اپنی ذاتی مرضی جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے, جو عمل اختیار کیے گئے ہیں, جو دین اسلام کی حدود سے تجاوز ہیں, ان تمام سے اللہ کے حضور معافی مانگی جائے. اور معافی کی کیفیت تب وارد ہوتی ہے جب یہ سمجھ آئے کہ ہاں جو میں نے کیا تھا وہ غلط تھا, اور جو صحیح تھا اسے میں نے چھوڑ دیا تھا, اور جو اختیار کیا تھا وہ غلط تھا. اور جب وہ کلی یقین کے ساتھ یہ احساس آتا ہے, وارد ہوتا ہے کہ جو عمل میں نے اسلام کی حدود سے تجاوز میں کیا وہ غلط ہے, پھر معافی جو ہے وہ ہوتی ہے جو واقعتاً معافی کے زمرے میں آتی ہے, چونکہ اس کے ساتھ شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ندامت بھی ہوتی ہے, اور یہ احساس بھی حاوی ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ عمل نہ دہرایا جائے جو دین اسلام سے تجاوز پر ہم نے پہلے اختیار کیا. تو توبہ فقط لفظ کی نہیں آئے گی کہ بندہ عمل جو ہے وہ متواتر غلط کرتا رہے, اور لفظ جو ہے وہ توبہ کا اس کو اختیار کرتا رہے اور کانوں کے ہاتھ لگاتا رہے کہ یا اللہ میری توبہ ہے, یا اللہ میری توبہ ہے, لیکن عمل غلطی کا جو ہے اسے نہ چھوڑے. تو حقیقی جو توبہ ہے وہ اس کی نشانی ہے, وہ ظاہر میں دیکھی جا سکتی ہے. اور اس کا دیکھنا کیا ہے کہ جب توبہ کو شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے تو وہ عمل جو تجاوز کے ہیں وہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ احساس جو ان کے غلط ہونے کا ہے وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کو رد کر دیتا ہے. شیطان کے وساوس ہوں یا گرد و پیش کی خرابیاں خرافات یعنی معاشرے کی جو کمزوریاں ہیں ان کے اثرات, ہر چیز کو انسان رد کر دیتا ہے, فقط اس طرف جاتا ہے جو فتبعونی کے حصوں کے تحت آتے ہیں, کہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشانی ہے جو توبہ کی شرف قبولیت کی بھی ہے اور اس راستے پر چلنے کی نشانی بھی ہے جو مقربین کا ہے. مایا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور آپ کے رستے پر چلے ان کو بخشش بخش دیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت آ گیا تو یہ معافی اور مغفرت اور توبہ کے رستے انہی کے شمار ہوں گے جو اس رستے پر چلیں گے اور دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا لیں. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور دوزخ کے عذاب سے ان کو بچا لیں. یہاں ایک عجیب پہلو اور ملتا ہے اور بہت خوبصورت ہے. یہی بات بس نہیں فرمائی اللہ کریم نے, آگے فرمایا ربنا وادحلہم جنات عدن اللتی وعدتہم ومن صلخ من ابائہم وازواجہم وذریاتہم. فرمایا اے ہمارے پروردگار, وہ عرض کر رہے ہیں مقربین جو فرشتے ہیں اور کتنی تعداد میں, یہ نہیں بیان فرمایا, وہ عرض کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت بیان فرما رہے تھے تو فرشتوں کی ذمہ داری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو بیان فرماتے انہوں نے فرمایا کہ ایک جو حصہ تحقیق کا وہ یہ بھی آتا ہے کہ انسانی وجود کی ہر جنبش ہر حرکت پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے. آپ خیال کریں کہ کتنے جوڑ ہیں, کتنے پٹھے ہیں, دماغ کہاں سے حکم دیتا ہے, وجود کا کون سا حصہ کتنی حرکت کرتا ہے, ہر حصے پر ایک فرشتہ مقرر ہے. تو شمار سے باہر بات چلی جاتی ہے اس پہلو سے اگر فرشتوں کا شمار کیا جائے کہ ایک وجود انسانی کی حرکات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کتنے فرشتے ذمہ دار ہیں, اس تعداد سے باہر چلی جاتی ہے. اور جن کی ذمہ داری عرش پر ہے کہ انہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور اس کے ارد و گرد فرما دیا, اس کے گرد و پیش جو فرشتے ہیں ان کی کتنی تعداد ہوگی, تو وہ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ شمار نہیں کیے جا سکتے. ہمارے یہاں جو عالم خلق کے شمار ہیں یا گنتی عددی حصے ہیں وہ تمام ہو جائیں گے, وہ شمار پورا نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا دعا کرتے ہیں اللہ کا حضور, اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا. یہ وعدہ ایمان والوں سے, یہ وعدہ ان کے لیے ہے جنہیں اللہ کریم نے مخاطب فرمایا ہے کہ ان حصوں پر عمل کریں جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء اور رسول میں مبعوث فرمایا ہے. جیسے ہمارے لیے کلام ذاتی ہے, قرآن کریم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو حیات ہے وہ نمونہ ہے, قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے. تو فرمایا جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا داخل فرما دیجئے. ومن سلخ من ابائم, اور یہاں بات نہیں ختم فرمائی, فرمایا ان کے جو باپ دادا ہیں جو اس پہلو میں تھے, جو توبہ کے پہلو میں تھے, جو اتباع کے پہلو میں تھے, فرمایا ومن سلخ من ابائم, اور جو ان کے باپ دادا ہیں ان کو, وازواجم, اور ان کی بیویوں کو, وزریاتم, اور اولاد میں سے جو بھی والدین میں سے, اولاد میں سے, بیویوں اہل خانہ میں سے بھی جو اس راستے پر بارلا, ان کے لیے بھی یہ ساری بخشش فرما دے, ان کی بھی مغفرت فرما دے. تو کتنے کریم ہیں اللہ پاک نے کہ دار دنیا میں جو دنیا کے حصے ہیں وہ فرمایا یوم لا ينفع المال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, فرمایا دنیا میں یہ جو مال و دولت ہے یا یہ جو رشتے ہیں قریبی, ان کو انتہائی قیمتی فرمایا, اور اس کے مقابل میں اللہ کریم نے قلب سلیم کیوں رکھا کہ جو ان کو اپنی نفسانی خواہشات میں ان عطاؤں کو لے جائے گا اس کے پاس قلب سلیم نہیں ہوگا. اور یہی عطائیں, یہ مال و دولت اور اولاد جو ہے, یہ اس پہلو کے تحت ان کے ساتھ اظہار محبت ہو اور ان کو دیکھا جائے کہ جو اللہ نے مقرر فرمایا تو اسے وہ قلب سلیم نصیب ہوگا جس کو اللہ کے حضور جو ہے وہ مقام ملے گا, اسے عند اللہ جو ہے وہ مقرب ہوگا, عند اللہ مغفرت بھی ہوگی, رحمت بھی ہوگی, بخشش بھی ہوگی, اور اس پر اللہ کی عطا ہوگی. اور یہاں پر جو بیان فرمایا کہ وہ دنیا کی جو محبتیں ہیں رشتوں کی, انہیں بھی اللہ قریب نے, انہیں ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو تیرے رشتے اس چونکہ اللہ نے پیدا فرمایا, یہ رشتے بھی اس نے پیدا فرمایا, اور ان رشتوں کے ماں بہن جو انسانی مزاج میں محبت ہے اور ایک تعلق کا احساس ہے, یہ بھی تو اسی کی عطا ہے. تو وہ شان کریمی اس کی کہ وہ تو جانتا ہے, علیم ہے, اس نے فرمایا تیرے باپ دادا جو اس رستے پر آئیں, تمہارے اہل و عیال, بیویاں, اولاد جو اس رستے پر آئیں, فرشتے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں. الحمدللہ کتنا احسان ہے اللہ کریم کا. انک انت العزیز الحکیم, بے شک آپ غالب حکمت والے. عمومی بات آتی ہے قرب الہی کی تو ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے, اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ بہت قریب ہے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اس کے ایک پہلو کو عموماً سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کریم کی ذات بہت قریب ہے, یعنی ہم نہیں جانتے اپنے وجود کو بھی, اپنے آپ کو بھی, اور ہمارا اتنا جاننا نہیں ہے جتنی ذات اللہ کی علیم ہے, وہ اتنا قریب ہے کہ ہر لحظے ہر لمحے, اور جہاں تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی وہاں تک جو وجود کی قربت ہے وہ اللہ کریم کے پاس ہے. لیکن یہ ایک پہلو سمجھا جاتا ہے. یہاں جو بات فرمائیں اور غالب حکمت والے ہیں, اس قرب کے ساتھ اس پہلو کو بھی ہمہ وقت سمجھنا چاہیے کہ یہ فقط قرب نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی پر جا رہا ہوں, اس کی ذات میرے وجود کے ایک ایک ذرے, ایک ایک باڈی سیل, اور اس سے اندر کتنی آبادیاں ہیں, ہر ایک تک اس کی قوت نافذہ ہے, وہ کسی ایک باڈی سیل یا اس کے اندر بسنے والی جو قوت ہے یا اس کے اندر جو نظام ہے اس کے بھی کسی ایک حصے کو جو اگلا لمحہ نصیب ہونا ہے یہ بھی اس کی شان کریمی ہے, وہ قادر ہے کہ اس ایک حصے کے چلنے کو بھی روک سکتا. تو اس قرب کو اس پہلو سے سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں, تجاوز کرتے ہیں دین اسلام سے, ہمارا دائرہ اسلام سے قدم باہر جاتے ہیں, تو یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہما وقت وہ شاہد بھی ہے, وہ پاس بھی ہے, اور ہر حصہ جس وجود کے حصے سے ہم تجاوز اختیار کر رہے ہیں, وہ سوچ ہو, وہ ہاتھ ہو, وہ پاؤں ہو, وہ آواز ہو, وہ نظر ہو, ہر ایک پر اس کی ذات غالب ہے اور اس کے دست قدرت میں ہے. کسی لمحے کسی حصے کو بھی وہ کسی کام سے بھی روک سکتا ہے. اس نے یہ سارا ایک نظام ہستی جو پورے وجود کے اندر بسا دیا, اس سارے کو تو تمہیں عطا فرما دیا. تو ساتھ جو حصے عطا فرمائے ہیں حق کے, یہ دونوں وضاحت سامنے ہیں, جو اختیار بھی ہے ہمارے پاس ہے, اور جو سات حصے ہیں جن پر عمل کرنا ہے وہ بھی اس اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا. اور قرآن کریم کی آیات میں یہ بات بارہا ملتی ہے کہ اللہ کریم اپنی آیات میں باتیں کھول کھول کر بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. کسی کے پاس یہ گلہ نہیں ہوگا آخرت کو اس کے پاس بہانہ ہوگا کہ مجھے بات مجھ تک پہنچی نہیں یا میں سمجھا نہیں. بڑی جو انسان کی سوچوں میں باتیں آتی ہیں نا, وہ بھی رب کریم نے آیات میں بیان فرمایا, اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کریم آیات کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ روز معاشر پھر کسی کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا. تو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں, یہ اسی کی حکمت ہے کہ اللہ کریم نے اپنے مقربین فرشتوں کو یہ مقرر فرمانا, اس کا یہ اس کے اسباب میں سے ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے ان رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں, جو مبارک گھڑیاں ہیں, ان کو ہم کیسے بسر کر رہے ہیں, کیا اس خوش نصیبی کے دنوں میں, ان بابرکت لمحات میں ہمیں احساس ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں, جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں, اور اگر اللہ نے کرم فرمایا یہ نصیب ہے, رمضان المبارک کا روزہ رکھنا نصیب ہے, تو اس روزہ رکھنے میں جو اس روزہ رکھنے کے پابندیاں ہیں کیا ہم ان کا خیال کر رہے ہیں. اللہ کریم نے اس دوسرے عشرے کو مغفرت کا حصہ فرمایا, کیا ہم اپنی کمزوریوں, اپنی غلطیوں, اپنی کوتاہیوں کی اللہ کریم سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے عمومی نشست میں, عمومی بات میں فرمایا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کم از کم ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار کی ضرور شام تک پڑھ لینی چاہیے. ہم نادانستہ طور پر بھی اتنے تجاوز کر چھوڑتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جو بول رہا ہوں اس کلام کو اگر اسلام اور فقہ پر رکھا جائے اور تولا جائے تو یہ کس طرف جائے گا. تو کچھ نہ بھی سمجھ آئے کہ میں نے کچھ غلطی کی ہے نہیں کی, ہم پھر بھی اتنی کر آتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. اس نزاکت کا احساس ہو کہ جو بندگی کا رشتہ ہے اور جو رب کریم کی عطا, جو اس کی ذات اور اس کی شان ہے, یہ احساس ہو جائے تو بندہ لمحہ لمحہ, لہجہ لہجہ اپنی سوچ کو بھی پرکھتا رہے. عمل تو دور کی بات ہے, کلام تو بعد کی بات ہے, سوچ کو بھی پرکھتا رہے کہ یہ بھی کسی حصے میں تجاوز پر نہ آ جائے. تو بات تعلق اور اس رشتے کی ہے. پھر اگلے حصے میں ارشاد فرمایا, وہ جانتا ہے, وہ حکمت والا ہے, ان سارے کمزوریوں کو جانتے ہوئے اللہ رب العالمین نے, اس رب کریم نے پھر بھی انتہائی سبب ہمیں عطا فرمایا. فرمایا واقع مسیات, اور ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا لے. یہاں صرف یہ نہیں بیان آتا, بے شک اس سے متصل جو حصہ ہے وہ حصہ وہ ہیں کہ جن میں اخروی حیات پر بات ہو رہی ہے, اور حقیقی جو کامیابی ہے وہ وہی ہے کہ بندے کو وہاں کامیابی نصیب ہو جہاں دنیا کے متعلق بڑی بڑی باتیں کرنے والے اپنے دعووں کی خود ہی نفی کر رہے ہوں گے کہ ہم نے جو کیا غلط کیا اور ہم نے اپنی زندگی ضائع کی. بار الہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیرے انبیاء اور رسول کی باتوں پر عمل کریں, تیرے جو کلام ہے اس پر عمل کریں, لیکن وہ فرصتیں تو گزر جائیں گے, وقت تو گزر جائے گا. تو صرف وہیں کی بات نہیں، جب آپ اس کو معنی بعید میں لیں گے واقع مسیات اور ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اطلاق فقط ایک حصے تک آئے گا. عطا اللہ فرمانے والے ہیں اور اس کی مخلوق مقرب فرشتے جو عرض کر رہے ہیں، یہ سبب بھی اسی نے عطا فرمایا. تو یہ بات جب سبب کی آئے گی تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ وہ اسباب ہیں جو اللہ کے پیدا کیوں، یہ ماض اتفاق نہیں ہے. اسی کے تحت یہ بات دم کی یا تعویذ کی یا دعا کی بھی آ جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج اگر اٹھ کر دعا کر دے تو جو اللہ جل شانہ کا نظام ہستی چل رہا ہے اس میں تبدیلی کر دے گا. نہیں، جو کچھ ہے اللہ کریم نے طے فرمایا اور کسی حصے میں قضائے معلق ہے اور کسی دعا کے بدلے میں اس پر اللہ کریم نے اس تنگی یا تکلیف یا مصیبت کو ہٹانا ہے اور کرم اور عطا فرمانی ہے، تو روز ازل سے وہ دعا بھی وہاں سبب کے طور پر اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ وہ دعا سبب. تو اسی طرح اسباب پر جب بات آتی ہے تو یہ اس کا کرم اور اس کا احسان کہ یہ اس نے سبب ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اپنی معافی کی دعا میں بھی ہم تن گوش نہیں رہ سکتے، اور اس کے فرشتے جو حکم ہے اور جب تک حکم اس پر پابند ہے وہ متواتر ہما وقت ہماری مغفرت کے لیے اس کے حضور دعا ہو ہیں. تو کتنا کرم اور احسان ہے اللہ رب العالمین کا. اور فرمایا واقع مسیات اور ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچا. اب تکلیف میں دو پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے. ایک بات ہو سکتی ہے کہ تکلیف وہ ظاہری یا وجود کی تکلیف ہو یا کوئی ایسی تکلیف ہو جو وجود کو تو تکلیف نہ دے رہی ہو لیکن آپ کے دل میں اس سے تکلیف پیدا ہو رہی ہو، وہ آپ کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہو جو ظاہری وجود کو تو نہیں لیکن تکلیف دہ ہے، تکلیف دے رہی ہے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے. تو دو صورتوں میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہی زندگی ہے اور اسی میں صحت اور بیماری، دکھ اور سکھ، امیری غریبی، کبھی وافر ہونا اور کبھی اتنا بھی نہ ہونا کہ ضرورت پوری ہو سکے، یہ ساری زندگی ہے. اور ان ساری زندگی کے پہلوؤں میں کلام ذاتی جو بیان فرماتا ہے کہ جس کو جہاں جس حیثیت میں رکھا ہے یہ اس کا امتحان ہے. اب اگر کوئی دکھ اور تکلیف میں ہے اور اس دکھ اور تکلیف میں وہ اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے تو بے شک عطا اسی نے فرمانا ہے. اس دکھ اور تکلیف میں جو رجوع اللہ نصیب ہوا یہ بھی اس کا کرم اور احسان اور اس پر وہ راضی بھی ہوگا. ضروریات کی تکمیل تو تکمیل رہی، اس کے ساتھ جو اجر اور ثواب اور وہ اخروی حصے جو ابدل آباد زندگی کے ہیں وہاں کی کامیابیوں تک عطا فرمائے. اور اگر یہی اسی پہلو کو دنیا کی دکھ اور تکالیف کو جو نشانی ہے زندگی کے انہی کو دیکھتے ہوئے ایسا بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارا اللہ جل شانہ کی طرف گلہ بننا شروع ہو جاتا ہے. میں اتنی عبادات بھی کر رہا ہوں، رمضان المبارک کے جو ہیں وہ روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں توبہ بھی کر رہا ہوں تو میری توبہ قبول نہیں ہو رہی. تو جب بندے کو بندگی کی سمجھ آ جائے تو اپنی برابری پر، ذہنی جو برابری ہے اس پر اللہ کے تعلق کو نہیں سوچتا. چونکہ انسان کی جو حسات ہیں اس میں اللہ جل شانہ کی ذات کا احاطہ ممکن ہی نہیں، ہو نہیں سکتا. اس کی ذات جو ہے الا محدود ہے اور ہماری حسات محدود ہیں. تو جب بندہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اور باہر آ کر اپنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے سوچتا ہے تو وہ پھر غلطی پر ہوتا ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ جیسے میری سوچ یا میری خواہش یا میری ناراضگی کی یا میرے راضی ہونے کی کیفیات ہیں اسی طرح شاید نعوذ باللہ اللہ پاک کی بھی ہیں. اتنی میں نے غلطیاں کر دی، اب اللہ ناراض ہو گیا، میں بڑے صدق دل سے معافی مانگ رہا ہوں، وہ مجھے معافی نہیں دے رہا، وہ شاید مجھ سے ناراض ہے. جیسے ہمارے زندگی کی، ہمارے عمومی رشتوں کی بات آتی ہے ہم اس کا اطلاق وہاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. غور تو کرو، یہاں بات جب بندگی سے دیکھو گے، اپنے الفاظ کو بندگی کی زبان میں لے کر آؤ گے تو سمجھ آئے گی کہ ساری کائنات میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی صفت رحمیت سے بڑھ سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں. اس کی ذات, اس کی شان کریم ہے, لا محدود ہے, اسی طرح صفات باری تعالیٰ لا محدود ہیں, اسی طرح اس کی صفت رحمت ہے, اس کو کون عطا کر سکتا ہے. تو جب بات بندگی کی سمجھ آ جائے اور اس رشتے کی سمجھ آ جائے تو واقع مسیحات کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی طرف رجوع میں رہتا ہے, اور وہ جو رجوع اللہ ہے وہ اس پر ایک اطمینان اور ٹھہراؤ کا سبب بنتا ہے. یہ جو بات ذکر کے حوالے سے آتی ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کو اور قلوب کو اطمینان بخشتا ہے. تو سب سے مقرب جو ہستیاں ہیں وہ انبیاء اور رسول ہیں. انبیاء اور رسول تمام مخلوقات میں وہ حصے ہیں جنہیں اللہ کریم نے وہبی طور پر عطا فرمایا. چونکہ نبوت قصبی نہیں ہے, وہبی ہے, اس کی عطا ہے. یہ چنے ہوئے اس کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. آپ ان کی حیات مبارکہ میں دیکھ لیں, کیا وہاں صحت اور بیماری ہے یا نہیں ہے, کیا وہاں دکھ اور تکلیف ہے یا نہیں ہے, کبھی معمولات زندگی میں, کبھی ضروریات زندگی میں فراوانی ہے اور کبھی اس فراوانی کے ساتھ تنگی اور تکلیف آئی, کیا سارے زندگی کے پہلو ہیں کہ نہیں ہیں. اور ان کی جو عبادت ہوگی, ان کا جو خشوع خضوع ہوگا, جو ان کے رکوع سجود ہوں گے, ان جیسا کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ جو انہیں ادراک ذات باری تعالیٰ کا ہے, عظمت رب العالمین کا ادراک جو اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو دیا ہے, جو شہادت دیتے ہیں مخلوق کو اللہ کی وعدنیت کی. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب عرض کرنا ہے کہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی, کون ہے جو اس صدقے دل سے یہ اللہ کی عظمت یا اللہ کا اعلیٰ ہونا, یہ تسبیح اللہ کے حضور عرض کر سکے؟ آپ کی حیات مبارکہ میں دیکھیں نا, کتنی زندگی کے معاملات آئے, تکلیفیں آئیں, دکھ آئے, مسائل آئے, اس حق کو مخلوق میں بیان کرتے ہوئے. انہوں نے تکلیف دی جن کو حق سکھا رہے ہیں, انہوں نے تکلیف دی جنہیں جن کو مجبور ہو گئے آپ کی معاملاتی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ صادق الامین ہیں. دیکھو وہ انہوں نے آپ کی اس 40 سالہ زندگی جو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہے, کہ جب وہی نازل ہوئی اس سے پہلے کی جو حیات مبارکہ ہے, اس میں وہی کفار آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے مجبور ہو گئے کہ آپ صادق الامین ہیں. اور آپ کی صداقت اور امانت اس درجے کی تھی کہ جب آپ ہجرت فرمانے لگے مدینہ منورہ, اس وقت بھی اہل مکہ کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں, اور حضرت علی کرم وجہ الکریم کو آپ نے وہ امانتیں سپردگی کہ فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کی امانت ہے, اسے پہنچا. اس سارے اعتراض کے باوجود, حق کے خلاف کھڑا ہونے کے باوجود, وہ مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین. اس درجے کی معاملات زندگی میں بھی اتنا صفائی تھی اور اتنا اعتماد اللہ تھا کہ ایک ایک عمل وہ تھا جو اللہ کریم کا پسندیدہ ہے. تو جو نہیں مانتے تھے, مان وہ بھی رہے تھے. ان کا نہ ماننا فقط ان کی انا تھی, حقیقت میں ان کے اندر بھی کوئی جھانک کر دیکھے تو وہ بھی مان رہے ہیں, تو صادق الامین کہہ رہے ہیں, تو ہم مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہی رمضان المبارک کی ابتدائیں ہیں, شروع کے ماہ سال کی بات, جب 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر, وہ پہلا مارکا جو باقاعدہ طور پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے مابین ہوا مقام بدر پر, اور وہ موقع کہ بے سر و سامانی ہے, کھانے کو ہے کچھ نہیں, وجود پورے ڈھانپنے کو کچھ نہیں ہے, آلات ضرب نہیں ہیں, اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے, سواریاں پوری نہیں ہیں, بے سر و سامانی کا یہ عالم کہ اسلامی لشکر کے جھنڈے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے. ام المومنین کی چادر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا بنایا. اب دیکھیں وہ ذات ہے جس کے صدقے اللہ تمام مخلوق پر رحمتیں کر رہا ہے, بے سر و سامانی کے حالات دیکھیں, پھر اسباب دنیا کو دیکھیں، آپ کی دعا ساری مخلوق کو اکٹھا کر لیا جائے تو جو آپ کی اللہ کے حضور دعا ہے کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ جو شرف قبولیت یا جو درد دعا کی ادائیگی میں آپ کے اندر ہے اور جو شرف قبولیت عند اللہ نصیب ہونی ہے کسی اور کے حصے میں آ سکتی ہے؟ اس کی مثال روز معاشر کو بھی ملتی ہے کہ جب سختی ہوگی، قیام قیامت کے دن کی سختی ہوگی تو مخلوق تڑپ اٹھے گی، اور اس سختی میں بھی گھبراہٹ اس درجے کی بڑھ جائے گی کہ آخر لوگ کہہ اٹھیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، جو فیصلہ بھی ہو جائے حساب شروع ہو جائے، چونکہ یہ جو پہلے سختی ہے یہ بھی بہت زیادہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے. تو تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے، تمام امتیں جائیں گی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و اللہ کے مقرب ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ آپ دعا فرمائیں اللہ سے کہ روز معاشر کا حساب تو شروع. آپ نے فرمایا کہ پھر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور جب تک میرے اللہ کو منظور ہے میں سجدے میں دعا عرض کروں. تو آپ کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوگی تو روز معاشر کا حساب بھی شروع ہوگا. تو آپ کی اگر ماز دار دنیا کا اصول و ضوابط اگر ماز دعا پر رکھ دیے جاتے اور اسباب نہ ہوتے تو آپ یہ دعا مدینہ منورہ میں بھی تو فرما سکتے. اس ساری بے سر و سامانی کو لے کر اور ان لوگوں کو لے کر جن کے بارے میں آپ فرمائے بار الہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، آج اگر یہ نہیں بچتے، آج اگر کفار ان پر غلبہ پا لیتے ہیں تو میں تو سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں بار الہ، اگر یہ یہیں رہتے ہیں تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اس درجے کی عظمت کے حامل آپ نے مسلمان نے آپ نے اسلام فرمایا کہ عملی نمونہ تھے ان کے وجود اسلام کی، انہیں لے آیا. پھر عریش بدر میں آپ نے دعا فرمائی اور اتنی دعا فرمائی کہ آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر آپ کو روکا، انہوں نے کہا بس کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فتح یاب فرمائیں گے، آپ کی دعا کو شرف قبولیت نصیب. تو کون سے حصے ہیں جو دار دنیا کے اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پر تکالیف کے نہیں آئے؟ تو جب بات آتی ہے نا واقعم السیئات تو ان کو ہر قسم کی تکالیف سے بچا لیں تو سمجھ آتی ہے زندگی کا کوئی بہر بھی ہو جب بندگی کے حصے نصیب ہو جائیں تو وہ سہل اور آسان لگنے شروع ہو جاتے. ہر دکھ اور ہر تکلیف میں بھی قرب الہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. بندہ صبر کرتا ہے، اللہ سے اس تکلیف کی دوری کی دعائیں طلب کرتا ہے، اپنی غلطیوں اپنی کمزوریوں اور اپنی گناہوں کی بخشش کا سبب سمجھتا ہے اس تکلیف کو، یہ جو تکلیف مجھے ہوئی ہے اس سے میرا اللہ مجھے ان کمزوریوں سے معاف فرما دے. تو اس کی زندگی کا ہر پہلو آسان ہو جاتا ہے، اور جب آسان ہو جائے تو بیماری بھی تکلیف جو ہے وہ تکلیف نہیں رہتی. بھلے وہ دار دنیا کی نظر میں تکلیف ہو لیکن اس مریض کے لیے وہ تکلیف تکلیف نہیں رہتی، کیونکہ اسے بھی وہ اللہ کے قرب کا سبب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ہم تو کمزور ہیں، حضرت بھی یہ فرمایا کرتے تھے اور میں بھی کہیں بات ہو تو یہ عرض یہی کرتا تھا کہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں اللہ کریم امتحانات سے بچائے، تکلیفیوں اور تنگیوں سے محفوظ رکھے، ہمارے بڑے چھوٹے چھوٹے حوصلے ہیں، ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم ان تکالیف اور ان کمزوریوں سے بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کریں اور اس سے شفا طلب کریں، ہماری سوچوں میں شکایات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو اللہ معاف فرمائے بہت بڑی بد نصیبی ہے. اس لیے اللہ کریم سے آسانی مانگنی چاہیے اور اس نے اس مانگنے کو پسند فرمایا ہے، وہ ضرورت بھی پوری فرماتا ہے، تنگی اور تکلیف بھی دور فرماتا ہے اور ساتھ اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اب بات ہمارے طرف کی ہے، کتنا خوبصورت مہینہ ہے رمضان المبارک، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ستر مشکل ڈھانپا ہے اس شدت اور صحرا کی گرمی اور دھوپ تپش، جان کا خطرہ، زلاتے آلاتے ضرب بھی نہیں، کوئی تلوار اور ڈھال بھی پوری نہیں، اور منہ روزہ ہے. اور آج ہمارے زندگی میں دیکھیں ہم نے دنیا کے کام بھی چھوڑ دیے، معمولات بھی چھوڑ دیے کہ روزہ ہے، پھر روزے کے گزارنے کو کیسے گزاریں کہ کوئی ایسی سکرین پر چیز دیکھ لیں جس شغل میں زندگی جو ہے دن کا جو ہے موقع وہ گزر جائے. تو ان حصوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلق محلہ نصیب ہو جو مغفرت طلب کرنے کی حقیقت ہو. تو اس حقیقت سے جب بندہ گزرے گا تو پھر اس دعا کا وہ اس کے لیے وہ حصہ بنتا چلا جائے گا کہ واقع مسیات اور ان کو ہر قسم کی تکالیف سے بچا لیں، تو جیسے حصے بھی آئیں گے انہیں اللہ کریم آسانی لیں گے. اور جب اس حصے پر آئیں کہ بچا لیں تو پھر اس کی تفسیر جو واضح آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کریم تمام تکالیف سے بچا لیں تو یعنی آسانیوں میں لے آئیں، عطاؤں میں لے آئیں. پھر فرمایا وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو آپ نے اس دن تکالیف سے بچا لیا، یعنی روز معاشر کو. ہمارے نزدیک تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اسی کو ہم لے کر بیٹھ رہے ہیں نا، تو یہ تو معارضی زندگی کے دن ہیں، یہ تو امیر کے بھی گزر رہے ہیں اور غریب کے بھی گزر رہے ہیں، فقیر کے بھی گزر رہے ہیں اور بادشاہ کے بھی گزر رہے ہیں، سب کے گزر جانے ہیں. تو وہ دن جو گزرنے نہیں ہیں، ہمیشہ رہنے ہیں، وہاں پر کس حال میں کوئی بس رہا ہے؟ بات تو تب ہوگی جب اس بات کی سمجھ آئے گی. تو اللہ کریم یہ مہربانی فرمائیں، اور یہ اس دعا کے حصے میں آ رہے ہیں جو اللہ کے فرشتے اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ ان کو ہر قسم کی تکالیف سے بھی بچا لیں، اور جس کو آپ نے اس دن تکلیف سے بچا لیا بس یقیناً اس پر آپ نے مہربانی فرمائی. فقد رحمتا، یعنی آپ کی رحمت ہی ہے ہر لمحے، لیکن تو اس کن دن جی کی رحمت ہے وہ تو بہت بلند ہو جائے گی، جہاں پریشانی اور سختی ہے وہاں سے کسی کو چھٹکارا نصیب ہو جائے. اس کی شان کریم یہ ہے کہ اس نے بہانے بے شمار انداز ایسے بنا دیے جس سے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا جائے اور وہ اپنی مخلوق کی مغفرت کرتا جائے، اس پر انعام کرتا جائے. ہمیں بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جو میں نے عرض کی کہ وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ کب ہم رجوع کریں گے بھائی؟ جب زندگی گزر جائے گی. آج دیکھیں کتنا بابرکت دن ہے، رمضان المبارک ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جمعۃ المبارک ہے. اللہ کریم سے اس کی برکتیں مانگیں کہ اللہ کریم ہماری مغفرت فرمائے. اپنے الفاظ میں مغفرت کو ضرور شامل کریں، اور جس کو مغفرت کے حصے نصیب ہو جائیں اس کی نشانی روزمرہ کے معمولات میں نظر آ جائے گی کہ اس رمضان المبارک کا محبت اور احترام کے ساتھ رکھنا اگلے رمضان المبارک تک جو ہمارے معمولات ہیں ان سے ظاہر ہوتا رہے گا. ہمارے جو اعمال ہوں گے، ہمارے جو روزمرہ کی زندگی کے حصوں میں ہمارے جو انداز ہوں گے کاموں کے، وہ نشانیاں ہوں گی، وہ ہمیں بتائیں گی کہ ہاں اس رمضان المبارک کی برکات میں نے لی ہیں. پھر اگلے رمضان المبارک کی میں بات کر رہا ہوں، کون جانتا ہے کہ میں اس رمضان میں تو ہوں، اگلے رمضان المبارک میں ہوں گا بھی صحیح کہ نہیں. اور یہ وہ حصے جس میں اللہ رب العالمین نے وہ مخصوص رات بھی عطا فرمائی ہے جس کی عبادت کا جو صلہ ہے اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں، پر کتنا اجر اور ثواب ہے اس کی کوئی جمع اور تفریق نہیں کی جا سکتی. پھر جب روزے کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہر چیز کی زکات ہے، فرمایا وجود انسانی کی جو زکات ہے وہ یہ روزہ ہے. تو کیا ہم رمضان المبارک کے روزے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ وجود عطا فرمایا ہے؟ یہ جو چیزیں حصے کھانے کے لیے ہیں، جو وجود کی ضرورت ہے اس سے لے کر جو جنس تک کی چیزیں ہیں، جو کھانے کی اشیاء ہیں وہ تک، ان سب کا تو مالک اللہ رب العالمین ہے جس نے عطا فرمایا. اور یہ اسی کے نام پر چند لمحے ایسے بھی بسر کر لیے جائیں کہ بارِ الٰہ تو نے پسند فرمایا ہے کہ میں نہ کھاؤں، تو یہ تو اوصاف ملکوتی میں لے جائیں گے کہ کم کلام ہو، کم کھانا ہو، کم سونا ہو، اور زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ کی عبادت میں صرف ہو، یہ تو اوصاف ملکوتی کی طرف لے جائیں گے اس بشر کو. تو کتنا بڑا عطا اور احسان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ کریم اس کے چہرے سے دوزخ کی آگ کو 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتے، یعنی اس کی بخشش کا سبب. تو اللہ کریم رمضان المبارک اجر اور ثواب عطانے فرما لیں تو اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں نے عطا فرمانا ہے. اسے کوئی حصہ مقرر نہیں فرمایا کہ کتنا عطا فرمائیں گے. فقد رحمتا، بس یقیناً اس پر آپ نے مہربانی فرمائی. یعنی کہاں حقیقی کامیابی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جہاں ہم ہیں، حقیقی کامیابی وہ ہے جو ابدل آباد زندگی کی کامیابی ہوگی جن پر اللہ راضی ہوں گے. اور فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب بات یہ ہے اپنی سمجھ کی ہے، اپنے اس راستے کی ہے جس کا تعین ہم نے کر لیا ہے کہ ہماری منزل کون سی ہے. چونکہ جس منزل کو ہم جا رہے ہیں مسافر کے لیے، کامیابی اپنی منزل ہوتی ہے، اور مسافر کی راہ کا تعین مسافر کے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن راہ کیسی ہے اس کے لیے جب سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر قرآن کریم کو دیکھا جائے گا. کیونکہ اس منزل کی نشاندہی سے ہٹ کر کہیں اور سے کوئی اسباب لائے جائیں گے تو اس کی جو آخر ہوگی وہ آگ ہوگی، دوزخ ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی. اور اللہ کریم ہمیں ایسی کمزوریوں سے محفوظ رکھے. پھر دنیا کی زندگی کو دیکھ لیں، کوئی کسی شعبے میں ہے، کسی کاروبار میں ہے، کسی نوکری میں ہے، زندگی کے کسی شعبے میں ہے، وہ اس میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اعلیٰ حصے تک پہنچوں، یہ اس کی منزل ہوتی ہے. اور دنیا کا کوئی حصہ لے لیں، زمیندار کی زمینداری کا اختیار کرنا، ملازم کا ملازمت کا اختیار کرنا، کاروبار کا کاروباری حیات میں سے گزرنا، یہ سارے وہ بہر ہیں جو رہ جائیں گے اور انسان ان میں سے گزر کر برزخ میں اتر جائے گا، یہ کچھ ہی ساتھ نہیں جائے. کیسے رہا، کس طرح زندگی بسر کی، اس کے اعمال کا انحصار کن نیتوں پر ہے، یہ وہ ہوں گے جو اعمال ہوں گے اور اعمال ساتھ جائیں گے. اور اگر اپنی اخروی حیات کو سمجھتا ہے کہ سہل ہو تو اس سہل برزخ کی قبر کی تیاری کا یہ وقت ہے جس میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ خوبصورت لمحات ہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میری سوچ ہے، جو میری گفتگو ہے، جو میرا عمل ہے، وہ کیا اس کو میں دین اسلام کے پیمانے پر رکھوں تو وہ کہاں جاتا ہے. سارے دن کے اعمال کو، ساری دن کی باتوں کو، ساری دن کی گفتگو کو، سارے دن کے اپنا ایک ایک حصہ جو اختیار کیا، اسے شام بیٹھ کر ایک دفعہ تھو لیں تو سے. میں جب صبح جاگا ہوں اور شام سونے سے پہلے میں اپنے معمولات دیکھتا ہوں تو میرے سامنے بڑا واضح اور عیاں ہو جائے گا کہ میری زندگی کی جو منزل ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، میں کس رستے کا مسافر ہوں، میرے معمولات میں کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی کمزوریاں ہیں. تو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس روز جس روز حساب ہونا ہے، اس روز جو سختیوں کا ہے، اس روز سے پہلے یہ سمجھ آ جائے اور اس وقت وہ حصے نصیب ہوں جن پر اللہ کریم کا انعام ہو، اللہ کریم کی معافی ہو، اس کا کرم اور احسان ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان خوبصورت لمحات میں اپنی معافی طلب کی جائے، اپنی برات کرائی جائے، اپنا معافی نامہ اللہ کریم سے حاصل کیا جائے. اس کے لیے فقط زبانی کلامی اظہار نہیں، اس کی شہادت نہاں خانہ دل کی خالص نیت اور اس کے تحت عمل ہوگا. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.